اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ سب کو نور والا ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندگان خدا کو ماہ مبارک رمضان کی برکات کا پتہ چل جائے تو یہ آرزو کریں کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ جب ہم آئمہ طہار علیہ السلام کی سیرت پر جاتے ہیں تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ محو عبادت ہوتے ہیں، اور نہ فقط عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ اس ماہ مبارک رمضان میں راتیں جاگ جاگ کر فقراء اور یتیموں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ماہ مبارک رمضان میں سیرت معصومین علیہ السلام پر مبنی ہے، جس کی وضاحت کے لیے کم المقدس کے بزرگ عالم دین حجت الاسلام سید ارتضی حسن نزوی کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا۔
آپ کا بھی شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا۔
ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ ماہ مبارک رمضان کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے، معصومین کی سیرت سے کیسے ظاہر ہوتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وبه نستعین وهو خیر المعین۔ اور ماہ رمضان کی برکات سے استفادہ کرتے ہوئے ہم دوسرے عشرے میں داخل ہیں اور بہت جلد امام حسن کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے رول ماڈل ان کے لیے یعنی کی سیرت ہے، اسی لیے ہر موقع پر کوشش یہی کرنے چاہیے کہ عملی سیرت کی طرف توجہ دیں ہم، کہ معصومین نے عملاً کیا کیا تھا، کیا بتایا تھا، کیسے کیا تھا، تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ ہم خدا کے قرب کے منازل کو تیزی سے طے کریں۔ کیونکہ قرآن مجید باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ، خود رسول گرامی کی ذات کو اسوۃ حسنہ یا رول ماڈل کے طور پر قرآن کی اس آیت میں جو سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام، کیونکہ تمام ایک ہی نور واحد سے معصومین کی ذات مقدسہ ہے، اس لیے تمام کے تمام جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، بالخصوص پیغمبر اسلام۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ہی روایات کو معصومین جب بیان کرتے تھے تو سلسلہ سنت کو پیغمبر تک لے کے جاتے تھے، یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اصل میں جو ہماری سیرت کا مرکز ہیں وہ پیغمبر اسلام کی ذات مقدس ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ رمضان کا سب سے پہلے آغاز کیسے کریں۔ ظاہر بات ہے کہ آغاز کسی کام کا اگر صحیح ہوتا ہے، اس کی بنیادیں صحیح ڈالی جاتی ہے، تو بھرپور پھر اس کام کو عروج پہ لے کے جایا جا سکتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ہم یہی کہیں گے کہ خود پیغمبر اسلام کی ذات بھی اور خود معصومین کی ذات میں بھی اس کے حوالے سے بہت اہتمام ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم پیغمبر اسلام کی خطبہ شعبانیہ کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے، ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم سامعین سے گزارش کریں گے کہ اس موضوع پہ ضرور و ضرور پروگرام کو ملاحظہ فرمائیں اور مطالعہ فرمائیں اس خطبے کا، جس میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے استقبال کی تیاری کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ آج جو ہے میں صرف نظر کروں گا اس خطبے سے اور امام رضا کی خدمت میں چلیں گے۔ ابا سلس سے انہوں نے کچھ بیانات اس سلسلے میں فرمائے کہ آخری یعنی عشرے میں یہ اشارات فرمائے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزرنے والا ہو، آخر میں پہنچ جائیں اور ہم پشیمان ہو رہے ہوں۔ تو پشیمانی کو شروع میں ہی اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ کہ شروع سے ہی اس کی طرف توجہ دیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں غیر ضروری باتوں سے چشم پوشی کرو، بس جو نارمل دنوں میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اس مہینے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں رہی ہماری گفتار میں، ہمارے کردار میں خاص تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا کرو، استغفار کرو، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، اس کے بعد گناہوں کی بخشش طلب کرو، کیونکہ یہ مہینہ رحمت کا ہے، بخشش بہت ضروری ہے، کیونکہ بالآخر ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سب سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس مہینے میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ جو ہے بخشش کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان میں ایسے داخل ہو کہ خدا کے لیے خالص ہو چکے ہو۔ خالص اسی وقت ہوتا ہے جب ناپاکی کو انسان جو ہے وہ اپنے ذات سے جدا کر دیتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور ان پلیدگیوں اور گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے ماہ رمضان کا آغاز کرنے کی طرف قدم بڑھائے اور کوئی ایسی امانت نہ ہو جس کو آپ نے ادا نہ کیا گیا ہو۔ مولا فرماتے ہیں انسان کے اوپر ظاہر ہوتے بہت ساری امانتیں ہیں، کچھ خدا کی امانتیں ہیں، کچھ رسول کی امانتیں ہیں، کچھ بندگان خدا کی امانتیں ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ معافی تلافیاں ہیں۔ بس انسان کو پوری تیاری کے ساتھ ایسے تمام امور کی طرف توجہ دینا چاہیے جو اس کی مغفرت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے بہت سارے ایسے حقوق العباد جو ہمارے ذمے ہوتے ہیں، اگر وہ ہم ادا نہ کریں تو پھر توبہ کی امید نہیں رکھ سکتے۔ بہت سارے واجبات ایسے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم نے مال کو پاکیزہ نہیں کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس مال سے اگر کچھ کرنے جائیں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس طرح سے داخل ہونا ہے کہ پوری طرح تیاری، کسی کے بارے میں کوئی قدورت نہ ہو۔ تو یہ مولا امام رضا کے ارشادات ہیں، اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو ہمارا آغاز انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔
اچھا، جب ہم آئمہ طاہرہ علیہ السلام کی سیرت پر جاتے ہیں تو ہر پہلو جو ہے معصومین کا ہمارے لیے جو ہے نمونۂ عمل ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ سیرت آئمہ معصومین میں یہ کس طرح بات واضح ہے کہ آئمہ طاہرہ علیہ السلام نے اپنے احباب اور اہل خانہ کو کس طرح آمادہ کیا رمضان کے؟
بالکل ایسا ہی، نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام کی ذات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے اور معصومین کی ذات میں نظر آتا ہے کہ ان میں اپنے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی واضح طور پر روشن نظر آتی تھی۔ مثال کے طور پر روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے، اس روایت کو اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ یہی روایت سے جو ہے نماز کے بارے میں بھی، نماز کا وقت ہوتا تھا پیغمبر اسلام کا چہرہ بدل جاتا تھا، ماہ رمضان کے حوالے سے بھی یہ کہ نارمل نہیں رہتے تھے بلکہ ایک خاص جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے ان کی چہرے کی۔ اس کے بعد جو ہے آپ نماز اور دعا اور یہ تمام چیزوں میں کثرت آ جاتی تھی۔ ویسے تو پیغمبر اسلام جو ہے کثرت سے عبادت کرتے ہی تھے لیکن اس مہینے میں خاص اہتمام کرتے تھے۔ بس کیفیت بدل جاتی تھی، ان کے روزانہ کی روٹین بدل جاتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمیں روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے خاص اہتمام کرتے تھے اور استغفار کے لیے، دعاؤں کے لیے، یہی معصومین کی سیرت میں ملتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، اپنے اہل خانہ کو تیار کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت میں نقل ہوا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے۔ کیا نصیحت کرتے تھے؟ کہ اپنی مکمل کوشش کریں۔ اب دیکھیں خود کوشش ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے، یا بہت زیادہ کوشش کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جی کیوں کوشش کریں بھائی، سوال کوئی کر سکتا ہے؟ بچہ، اگر ہم آج بچے کو نصیحت کریں کہ جی آپ کوشش بہت زیادہ کرنی ہے، آپ نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کہ میں کیوں کوشش کروں، کیا خاص بات ہے اس مہینے کی؟ تو ارشاد امام جعفر صادق ہوتا ہے کہ اس مہینے میں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا، ہر کوئی روزی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آج کل لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ عمر، ہر کسی کو طول عمر کی جو ہے حاجت ہوتی ہے، کوئی جلدی نہیں جانا چاہتا، چاہے اس کے اعمال برے ہوں یا نیک ہوں، دنیا سے محبت جو ہے اس کو روکتی ہے کہ اس کی عمر جو ہے
طول آخری اسٹیج پہ بھی طول عمر کی دعائیں کروا رہے ہیں۔
جی بالکل، آخری عمر میں بھی لوگ تو ہے امید لگائے ہوتے ہیں کہ کچھ اور جو ہے فرصت مل جائے۔ البتہ نیک لوگ جو ہیں اس فرصت کو نیک مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ اور اس مہینے میں ایسی رات ہے کہ جس میں جو اعمال انجام دیں گے اس کا اجر جو ہے وہ ہزار سالوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کیلکولیٹ کریں ہماری انسانی عمر کتنی ہو سکتی ہے، 70, 80, 100 سال، اور یہاں کہہ رہے ہیں اس مہینے کے اعمال، ایک مہینے کے اعمال ہزار سال نہیں، ہزار سال کے برابر نہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ تو اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امام رضا نے بھی فرمایا کہ اس مہینے میں پچھلے گناہوں کی بخشش طلب کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ اصحاب کو بھی امام رضا جو ہے وہ فرما رہے ہیں، ادھر ہم نے امام جعفر صادق کی روایت میں دیکھا کہ وہ اپنے اہل خانہ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ پس سیرت سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی تیار کریں اور اپنے احباب کو بھی تیار کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ ایک ٹیم کی صورت پہ، اجتماعی طور پر اس سے برکات سے، فیوزات سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔
قول معصوم بھی ہے کہ رمضان جو ہے بہار ہے قرآن کے لیے، تو خود سیرت معصومین علیہ السلام میں تلاوت کلام الہی کا کیا فلسفہ اور کیا رہنمائی ملتی ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ لکل شیئن ربیعن، ہر شے کی ایک فصل ہے، اور قرآن کی کیا فصل ہے؟ ربیع القرآن شہر رمضان، اس ماہ رمضان کی فصل جو ہے وہ۔ اچھا تعبیر دیکھیں آپ، قرآن تعبیر فصل کی گئی ہے۔ فصل کیا کرتا ہے؟ انسان بوتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے۔ بس یہاں پر جو قرآن کو فصل قرار دیا گیا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ اپنی برکات کی فصل لگا سکتے ہیں اور پھر ظاہر ہے آخرت میں اس کو کاٹ سکتے ہیں کہ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس میں کئی پہلو ہیں، ایک تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور خطبہ شعبانیہ بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے، پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر کتنا ایک آیت کا ثواب جو ہے پورے سال پورے قرآن کے برابر جو ہے، اور بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ہم اس موضوع کی طرف نہیں جا رہے، ہم اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ خود سیرت میں، کیونکہ ہمارا موضوع سیرت ہے، تو خود سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو اصحاب کو خود بھی راغب کرتے تھے، خود بھی تلاوت کرتے تھے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام زین العابدین کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ پورے ماہ رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے تھے۔ ہم ایک قرآن ختم کرنے کے لیے کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں اور ڈسپلن میں لے کے آتے ہیں کہ چلیں کم از کم ایک 24 گھنٹے میں ایک سپارہ جو ہے، ایک جز قرآن جو ہے وہ ختم کر سکیں، جبکہ سیرت کیا نظر آ رہی ہے کہ زیادہ سے کیوں فصل ہے، کاٹنا ہے۔ بس قرآن کی اہمیت بہت زیادہ ہے سیرت معصومین کے علاوہ سے۔ پیغمبر اسلام کی بھی یہی کیفیت تھی، معصومین کی بھی یہی کیفیت تھی، اور ہم نے بیان کیا کہ 40 قرآن، نہ صرف یہ بلکہ یہاں پر قوم مقدسہ میں دو ایسے شہداء کے والدین ہیں جو حرم معصومہ میں پورے ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں اور 30 دن میں 30 قرآن ختم کرتے ہیں۔ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ عام انسان یہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس وقت یہ شاہد مثال موجود ہے کہ شہداء کے والد ہیں اور 30 قرآن جو ہے وہ 30 دنوں میں،
خود امام خمینی کے لیے بھی ملتا ہے کہ کثرت سے تلاوت
کرنا۔ بالکل ایسا ہی ہے، علماء کی سیرت میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو جلدی جلدی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ کہ کیا صرف قرآن مکمل تلاوت کرنا ہی ثواب ہے یا نہیں، بعض سوروں کی تاکید ہوئی ہے۔ تو جی، جہاں پر جو ہے وہ قرآن کی خود مکمل قرآن کی فضیلت ہوئی ہے، وہاں پر خاص سوروں کو خاص دنوں میں بیان کیا گیا، اس کی بھی طرف ہمیں توجہ رہنا چاہیے کیونکہ ان کے بعد ثواب ہیں۔ تو ہم روایت کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہوتی ہے، من قرأ سورۃ العنکبوت، سورۃ العنکبوت کی اگر کسی نے تلاوت کی، اور روم، دوسرا سورہ روم، کب فی لیلۃ الثلاث و عشرین، 23 کی شب کو اگر کسی نے یہ دو سوروں کی تلاوت کی تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ وَاللَّهِ، قسم کھا رہے وَاللَّهِ، کیا ہوگا؟ يَا أَبَا مُحَمَّدْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ آپ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ بس ان دو سوروں کی تلاوت اگر کوئی 23 کی شب کو کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اہل جنت میں سے ہوگا، ایک روایت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام زین العابدین کو جو ہے وہ فرماتے ہیں، مَنْ قَرَعَ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ فُطُورِهِ وَعِنْدَ سَحْرِهِ، اگر کوئی انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے روزانہ صبح سحری کے وقت اور افطار کے وقت تو کیا ہوگا؟ وَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُمَا كَالْمُتَشَحَّتِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو گویا وہ ایسا ہوگا کہ سحر سے لے کے افطار کے درمیان خدا کی راہ میں خون سے غلطا ہوا ہو، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں اتنی جد و جہد کر چکا ہو کہ جیسے کیا، وہ کتنا بڑی ٹاسک ہے ہمارے لیے، بہت آسان سے ٹاسک ہے، انا انزلنا کی تلاوت سحر میں اور افطار میں، کیسی مجاہدت، جیسے خون میں غلطہ ہوں۔ یہ روایت جو ہے ہمیں امام زین العابدین سے ملتی ہے، اور امام باقر نے فرمایا کہ جو کوئی ہر شب سورہ دخان پڑھے، سورہ دخان کی تلاوت کرے، تو 23 کی شب جو حاجت چاہے گا وہ حاصل کرے گا۔ سورہ دخان ایک سورہ ہے، اگر روزانہ ہم اپنے دنوں کے ایام میں اس کو پیٹرن پہ لے آئیں تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ گنجائش نہیں ہے وقت کی محدودیت کی وجہ سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے قرآن بہت امپورٹنٹ ہے، فصل کی تعبیر دی گئی ہے، جتنا زیادہ لگائیں گے اتنا زیادہ کاٹیں گے۔
اچھا، یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے مبارک رمضان، تو دعا کے حوالے سے سیرت ائمہ علیہم السلام میں کیا تعلیمات ملتی ہے؟
دیکھیں، ظاہر بات ہے کہ رابطہ خداوند سے برقرار کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ دعا بھی ہے۔ جہاں پر جو ہے ہم نماز کو کہتے ہیں کہ نماز میں ہم خدا سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم دعا سے بھی خدا سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عام دنوں کے ایام کی دعائیں تو بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں، ہم اس کی فضیلت کا موضوع آج کیونکہ نہیں ہے، ہم سیرت کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، ماہ رمضان میں محدود ہونا چاہیں گے، تو ہم یہی دیکھنا چاہیں گے کہ کیا دعا کم بیان ہوئی ہیں، زیادہ بیان ہوئی ہے، ہر جگہ بیان ہوئی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ معصور دعائیں موجود ہیں جو روایت میں نقل ہوئی ہیں، اور عام طور پر لوگ ان کو پڑھتے ہیں، روزانہ کی دعائیں موجود ہیں اور بہت ساری ہیں، لیکن میں پانچ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. رمضان کے آغاز کی دعا موجود ہے, معصومین سے روایت سے ملتی ہے. پہلی رات کی دعا موجود ہے جسے ہمیں پڑھنا چاہیے. ہر رات کو دعائے ابو حمزہ سمالی کی تلاوت کرنے کی نصیحت کی گئی ہے. سحری کی دعا موجود ہے. اس کے بعد صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا ماہ رمضان میں تلاوت کرنا چاہیے. افطار کی دعا ہمارے پاس موجود ہے. امام زین العابدین نے 19 اور 21 کی شب کی دعا خاص بیان کی ہے, وہ موجود ہے. پیغمبر اکرام و امام محمد باقر و امام صادق و امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ رمضان کی دعا جو 27 کی شب کو پڑھی جاتی ہے وہ موجود ہے. پیغمبر اسلام کی ہر مہینے کے آخر کی جو دعا مخصوص ہے وہ ماہ رمضان میں پڑھنا چاہیے ہمیں. ماہ رمضان کی ودا کی دعا موجود ہے. شب قدر میں شب بیداری اور کتنے ہی اعمال جو منقل ہوئے. تو معصوم نے خاص اہتمام کیا اور ہمیں سیرت میں ملتا بھی ہے کہ بہت زیادہ استغفار, بہت زیادہ دعائیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں. اور ہم یہاں پر ریفر کرنا چاہیں گے کہ سب سے بہترین کتاب جو ہمارے لیے دستیاب ہے اس وقت اردو میں ترجمے کے ساتھ, وہ مفاتح الجنان ہے. ہر شیعہ کے گھر میں ہونا چاہیے. اور ماہ رمضان کے اعمال کو جو ترتیب بیان کی گئی ہے کہ کتنا اہتمام کیا ہے معصومین نے, ان دعاؤں کو کھولیں اور انشاءاللہ بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں کہ سب سے بہترین مہینہ دعاؤں کا یہی مہینہ ہے.
اچھا, ابھی تک جو بات ہوئی وہ مثلاً دعا ہو کہ مثلاً تلاوت کلام الہ, یہ سب ظاہراً حقوق اللہ کی طرف یہ کھڑی جاتی ہے. لیکن خود ماہ رمضان المبارک میں سیرت ائمہ طہارہ علیہ السلام سے حقوق العباد کے حوالے سے کیا چیزیں ملتی ہیں؟ کہ
بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میں نے پہلے بھی اشارہ کیا, اگر حقوق العباد کے مرحلے سے نہیں گزریں گے صحیح و سالم, یعنی ان سے معافی تلافی نہیں کر لیں گے, تو حقوق اللہ جو ہے وہ تو معاف کر دے گا خدا, لیکن یہاں پہ پھنس جائیں گے. اسی لیے ہمیں خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ سیرت معصومین میں ہمیں کیا ملتا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اہتمام کیا. تو سب سے پہلی بات جو ہم ٹاپک چھیڑنا چاہیں گے, کیونکہ انفاق بہت ہی اہم موضوع ہے ماہ رمضان کے اندر, اس کا ثواب کئی برابر بڑھ جاتا ہے, ہم نے پہلے بیان کیا. تو اس میں ابن عباس سے جب روایت ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام ماہ رمضان میں کوئی بھی حاجت مند آتا تھا تو کیا کرتے تھے, اس کی حاجت روائی کرتے تھے. یعنی کوئی بھی کا لفظ استعمال کیا ابن عباس نے, کوئی بھی فقیر ہے اس کو رد نہیں, تخصیص ہے. ایک موضوع یہ امام زین العابدین کی سیرت میں ملتا ہے, دو سیرتیں اس میں بہت زیادہ واضح طور پہ ملتی ہیں, کہ نمبر ون ہر روز صدقہ کرتے تھے. ہم مہینے میں ایک دن صدقہ کر لیں تو سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر لیا ہے ہم نے. ماہ رمضان میں جو سیرت امام زین العابدین ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ وہ ہر روز صدقہ کرتے تھے. نہ صرف ہر روز صدقہ کرتے تھے, ایک خاص اہتمام اور کرتے تھے امام زین العابدین. وہ یہ کرتے تھے کہ ہر روز ایک دمبے کی قربانی کرتے تھے, گوشت کے پیسز بنواتے تھے, اس کو ایک دیگ میں ڈلواتے تھے, اور افطار سے پہلے پہلے اس کی تیاری جو ہے وہ اس کے آخری مراحل میں پہنچ جاتی تھی, باقاعدہ خود نگرانی کرتے تھے. اور جب دیکھتے تھے کہ تیار ہو گئی ہے تو اس زمانے میں کاسے ہوتے تھے, ظاہر بات ہے جسے آپ ڈونگا کہہ لیں, ظرف کہہ لیں, اس میں ڈلواتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ فلاں کے گھر میں دے دو, یہ فلاں کے گھر میں دے دو. ظاہر بات ہے کہ وہ استحقاق کی بنا پہ کہتے ہوں گے کہ فلاں کے گھر میں دے دو اور فلاں کے گھر میں دے دو. بس نہ صرف یہ کہ انفاق مال کے ذریعے سے کرنا ہے, بلکہ غذا پکانا خود سیرت میں ملتا ہے, یعنی اہتمام کیا جائے. اسی لیے ہمارے بعض گھرانوں میں باقاعدہ افطاری بنائی جاتی ہے اور دی جاتی ہے. لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں سیرت کے اندر غذائی طور پہ جب ہم کہتے ہیں نسو متصح ہو, روزہ رکھو, صحت مند ہو جاؤ, تو افطاری میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے پیٹ خراب کرنے والی افطاری نہ دیں ہم, بلکہ افطاری میں بھی سیرت پہ عمل کریں کہ وہ غذا جو آپ کے غذائی طور پر صحت مند ہے اس کی طرف جو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جی بالکل, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ہمیں سیرت یہ ملتی ہے. دوسری سیرت ہمیں یہ ملتی ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی کا خاص اہتمام کرتے تھے پیغمبر اسلام. یعنی ایسا قیدی جو نظام کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہوتا تھا, مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوتا تھا, اس کے علاوہ سب قیدیوں کو آزاد کر دیتے پیغمبر اسلام. بس یہ شفقت و محبت جو ہے وہ خود حکومت کے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک پیغام دیتی ہے کہ ماہ رمضان میں جن لوگوں کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو بخشش دیں, ان کو نجات دیں, تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں خوشی کے ساتھ ماہ رمضان کے برکات سے فائدہ اٹھائیں. ایک اور اہم موضوع جو ہے رویہ ہے, ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں. خاص ہمیں رویہ ملتا ہے اور وہ یہ رویہ یہ ملتا ہے کہ امام زین العابدین سے نقل ہوا کہ وہ اس مہینے میں کسی کے ساتھ تنبیہ والا رویہ نہیں رکھتے تھے, تذکر نہیں دیتے تھے, کوئی غلط کام کر دیتا تھا صرف لکھ لیتے تھے. اور پھر آخر ماہ رمضان میں سب کچھ جمع کرتے تھے, اپنے جتنے بھی ملازمین ہوتے تھے ان کو جمع کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے, ان کو بیان کرتے تھے, اب یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ عیبوں کو آشکار کرتے تھے، کسی کے ذہن میں یہ کوئی ابہام پیدا نہ ہو، بلکہ کیونکہ وہ ایک ہی گھر میں ہوتے تھے، سب کو پتہ ہوتا تھا، سب کی تقصیرات کوئی ایسی نہیں تھی جو چھپی ہوئی تقصیر تھی، بلکہ کہتے تھے ان تمام کو جمع کر کے کہ یہ تمہارے عیب تھے، اب بولو، کیا بولو، اپنا نام کہلواتے تھے، اور پھر کہتے تھے بولو کہ جس طرح خدا نے آپ کے اعمال پہ پردہ پوشی کی ہے، آپ ہمارے اعمال پہ پردہ پوشی، یعنی خدا سے کنیکٹ کرتے تھے توبہ کو بھی، بخشش کو بھی، ماہ رمضان کیونکہ ہے ہی اسی لیے، تو عفو بخشش ہے رویہ، اور دو اس کو توحید کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ حقوق العباد کے حوالے سے ہمیں بعض مثالیں ملتی ہیں۔
اچھا، ماہ مبارک رمضان میں جو ایک خاص پہلو ہے مومنین کے لیے وہ خود افطار کا ہے، تو سیرت موسومین میں افطار کے حوالے سے کیا سیرت ملتی ہے؟
دیکھیں، ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں کہ جو روایت پیغمبر اسلام سے اور مولائے کائنات سے بیان ہوئی ہے، اللہم لک اصمنا ولا رزقک افطرنا، یہ جو روایات ہیں وہ بیان کر رہی ہیں کہ افطار اور سحری کے موقع پہ بھی ہمیں خدا کے رزق کو یاد رکھنا ہے، خدا کے لیے یہ روزہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اس موضوع کو بھی چھوڑتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ فوڈ چارٹ کے حوالے سے بات ہم کرتے ہیں کہ کس چیز سے افطار کرتے تھے۔ عموماً جو ہے وہ کھجور سے، حلوے سے یا میٹھی چیز سے افطار فرمایا کرتے تھے پیغمبر اسلام بھی اور معصومین بھی۔ اور ایک چیز ہمیں ملتا ہے، نیم گرم پانی، اور اس کے سلسلے میں ہمیں جو روایت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوتی ہے یہ روایت کہ میٹھی چیز سے افطار کرو، چاہے وہ حلوہ ہو یا رتپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اور نیم گرم پانی سے افطار کرتے وقت فرماتے تھے کہ نیم گرم پانی جگر اور معدے کو پاک کرتا ہے، یعنی ہیلتھ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسری بات کیا، منہ کو خوشبودار کرتا ہے، اور تیسری بات کیا، دانتوں کے ریشوں کو محکم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور چوتھی چیز کیا، آنکھوں کو شفا بخشتا ہے۔ گرم پانی سے افطار کرنا بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے، اور ظاہر بات ہے صحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ روایت موجود ہے، ہم اسی پہ اکتفاق کرتے ہیں کہ اور ایک اور ہمیں بات جو ملتی ہے پیغمبر اسلام کے علاوہ مولائے کائنات حضرت علی اپنی ابن طالب کی سیرت میں ایک اور چیز اضافہ ملتی ہے، وہ دودھ سے بھی بعض اوقات جو ہے افطار کو پسند فرماتے تھے، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ بس افطار کے وقت جو ہے وہ یہ خود بعض چیزوں سے محدود کر دینا بتاتا ہے کہ ضرورت ہے ہماری صحت کے لیے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے انشاءاللہ۔
اچھا، یہ کہ ایسا موضوع ہے واقعاً کہ ماہ مبارک رمضان میں سیرت معصومین علیہ السلام کہ جس کے لیے ایک ٹاک شو بہت کم ہے، لیکن اس چیز پہ اکتفا کرتے ہوئے آخری سوال ہے ہمارا، سیرت معصومین علیہ السلام سے درس لیتے ہوئے خود عید الفطر کو کس طرح منانا چاہیے؟
بہت امپورٹنٹ ہے، عموماً ہم یہ کوتاہی، بعض پرانے زمانے تو بہت زیادہ تو اب کم ہو گیا ہے کہ عید کا دن ہو گیا ہے، نہیں جیسے شیطان جو ہے وہ پوری طرح مسلط ہو گیا ہمارے اوپر، سب چیزیں کھل جاتی ہیں، سب گناہوں کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، جیسے ایک مہینے بند تھے اور ایک آزاد ہو گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام میں، تو میں انہی کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک روایت بیان کروں گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الفطر کے دن جو ہے امام حسن مشتبہ جو ہے وہ نکل رہے تھے نماز کے لیے، بظاہر جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہمارے اب یہ سمجھا تھا عید ہو گئی ہے تو یعنی کیا کرنا ہے، یعنی خوب ہلا گلا کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو یہاں سیرت میں نکلتا ہے امام حسن نے دیکھا، امام حسن نے فرمایا کہ خدا نے ماہ رمضان کو خدا کے بندوں کے درمیان ایک سمجھ لیں کمپٹیشن کے طور پر قرار دیا ہے، یعنی کیا، یعنی ہم سبقت کریں نیک اعمال کے لیے، ٹھیک، فرماتے ہیں کہ وہ قرب خدا کے ذریعے تاکہ جنت حاصل کر سکے، یہ بیان جو ہے امام حسن مشتبہ کا ہے کہ یہ کمپٹیشن کس لیے، تاکہ قرب خدا کے ذریعے سے انسان جو ہے جنت کا حصول کر سکے، بس قرب خدا جو ہے وہ تمام ماہ رمضان کی جو جدوجہد ہے وہ اس ہدف کے لیے، اس کا الٹرنیٹ ریوارڈ جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ جنت کی صورت میں۔ پھر فرماتے ہیں لہٰذا ایک گروہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس دن میں، ان ایام میں، ظاہر بات ہے کچھ لوگ ہیں جو جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، جو سستی کرتا ہے، جو تساہل کرتا ہے، جو اس ماہ کی فضیلت کو نہیں پڑھتا ہے، معرفت حاصل نہیں کرتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو کوتاہی کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہے کہ یہ لوگ کس طرح ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جبکہ قرب خدا کے مراحل سے گزرنے کے بعد ان میں خضوع خشوع اور اہتمام ہونا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، قدم متانت کے ساتھ بڑھانے چاہیے. اسی لیے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ جب نماز عید فطر کے لیے معصومین نکلتے تو بڑی متانت کے ساتھ اور بڑی خضوع خشوع کے ساتھ. اور ایک اور چیز جو اختتام ہم کرنا چاہیں گے کہ اس کی انتہا اس طرح کرتے تھے کہ خاص طور پہ عید الفطر کی نماز کے لیے خاک پر سجدہ کرتے تھے, یعنی حسیر کی چٹائی پہ نماز عید کی نہیں ہوتی تھی سیرت میں ملتا ہے, بلکہ بیابان میں چایا جاتا تھا اور خاک پہ سجدے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا تھا. یہ خود بتا رہا ہے کہ اختتام جو ہے ماہ رمضان کا انتہائی خضوع پر ہونا چاہیے, جو ہمیں سیرت سے ملنا چاہیے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ بیانات سیرت معصومین سے ملتے ہیں اس موضوع پہ.
ماشاءاللہ نہایت ہی ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے سیرت معصومین علیہ السلام کو خود ماہ رمضان میں کس طرح سیرت تھی آپ نے بہت ہی نہایت ہی عمدہ بیانات سے بیان فرمایا. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بزرگوار نے ماہ مبارک رمضان میں سیرت معصومین علیہ السلام کو بیان فرمایا. اگر اس پوری گفتگو کو خلاصتاً بیان کیا جائے تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے تمام پہلوؤں میں ہمیں نمونۂ عمل ملتا ہے. ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.